بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. الحمد للہ، ہمارے یہ قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ تقریباً 3 سال سے جاری ہے. اخیر کی صورتیں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد پھر اخیری 2 پارے، وہ تو الحمدللہ مکمل ہو گئے. اب میں سوچ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کروں، اور یہ بھی ذہن میں آ رہا تھا کہ سورہ بقرہ سے جتنی بھی قرآن کریم میں خاص خاص حصے ہیں ان کو پہلے ان پر گزر جائیں. سورہ بقرہ کی شروع کی آیات ہیں، اس کے بعد پھر سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، آیت الکرسی ہے. لیکن چونکہ کوئی خاص چیز ذہن میں تھی نہیں، تو ابھی کے لیے تو یہی سوچا کہ سورہ کہف، اس کے بعد جو اہم، جو بڑی بڑی صورتیں ہیں، جو اہم صورتیں ہیں، ان صورتوں کو ہم پہلے کر لیتے ہیں. تو سورہ کہف سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. سورہ کہف ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے سورہ یاسین وغیرہ، اس طرح کی جو اہم صورتیں ہیں وہ کر لیں گے. پھر شروع سے اگر شروع کرنا ہوا تو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اب یہاں سے جو صورتوں کے فضیلت، چونکہ ہمیں زیادہ تر قرآن کریم کو جو سیکھنا اور پڑھنا ہے وہ عمل کے لحاظ سے ہے، اور انسان کے ذہن میں جب کسی چیز کی اہمیت اور فضیلت ہوتی ہے تو عمل کرنے میں ذرا ہمت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا ذوق بھی زیادہ، شوق بھی زیادہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے سورہ کہف کی کچھ ابتدا میں، سورہ کہف شروع کرنے سے پہلے اس کے متعلق کچھ فضائل کا ذکر تو میں کر دیتا ہوں. اس کے بعد، پہلے بھی خیر ایسے ہی سوچا تھا، لیکن اب تھوڑا شاید زیادہ اہمیت کے ساتھ میں سوچ رہا ہوں، تھوڑا تاکید کے ساتھ سوچ رہا ہوں کہ اب ہم زیادہ تفصیلات میں نہ جائیں، صرف آیتوں میں جو ہمیں مختصر جو سبق مل رہا ہے، جو ظاہری مفہوم ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کریم کا ترجمہ پڑھتے رہیں. پھر بھی جب آگے چلیں گے تو اس وقت اندازہ ہوگا کہ ہمیں کس طرح چلنا ہے. اصل اب ذہن میں یہی ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں کو اور اس کو ساتھ ساتھ سمجھتے ہوئے آگے چلتے رہیں. تو سورہ کہف کے بارے میں پہلے تو یہ ہے کہ اس کی فضائل، آج ہم زیادہ تر اس کے فضائل ہی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ سورہ کہف کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. سورہ کہف کے بارے میں یہ ذہن میں رہے کہ سورہ کہف، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو ایک خاص اہمیت دی ہے، اس اعتبار سے کہ یہ فتنوں سے بچانے میں اور فتنوں کے مقابلے کے لیے بہت مفید ہے. کس وجہ سے ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے، کہ اس میں کیا خاصیت ہے، کہ سورہ کہف کی کیا خاصیت ہے کہ انسان فتنوں سے بچ جائے. اگر ہم صرف اسی موضوع پر بات کریں تو یہ بہت طویل ایک موضوع ہے، لیکن خیر میں اس کو کوشش کروں گا کہ ذرا مختصر انداز میں بیان کر دوں تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے. سب سے پہلے تو ہم جو احادیث اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں یا صحابہ سے منقول ہیں، اس بارے میں کچھ تذکرہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر میں اس کو، اس بات کو مزید واضح کر دیتا ہوں انشاءاللہ، یعنی اس کی مزید وضاحت کی ضرورت رہے گی کہ سورہ کہف میں کون سی خاصیت ہے کہ اس کو اتنا اہم قرار دیا گیا ہے. اب اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں، مسلم شریف کی روایات ہیں، اور اسی طرح امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی مسند احمد ہے، اس میں بھی مختلف روایتیں اس سلسلے میں منقول ہیں. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب جو سنن النسائی کے نام سے مشہور ہے، اس میں بھی اس طرح کی کئی روایتیں ہیں. کئی روایتیں اس سلسلے میں منقول ہیں کہ جس کا خلاصہ یہ ہے، احادیث کا اگر ہم خلاصہ سامنے رکھیں تو خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کر لے، بعض روایتوں میں قرأ کا لفظ آتا ہے، بعض روایتوں میں حفظہ کا لفظ آتا ہے، پھر حفظہ کے معنی ہوتے ہیں یاد رکھ لے، یعنی زبانی یاد بھی ہو اور پڑھتا رہے، یعنی مطلب یہ کہ اہتمام، پڑھنے کا اہتمام بھی اس کا ہو. قرأ کے معنی ہے پڑھ لے. تو جن کو حفظ یاد ہے سورہ کہف، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. اگر نہیں یاد ہے تو دیکھ کر بھی پڑھ لیں، تب بھی وہ فضیلتیں انشاءاللہ حاصل ہو جائیں گی. سورہ کہف میں کے بارے میں بعض روایتوں میں حفظہ، بعض روایتوں میں قرأ کا لفظ آیا، اور بعض روایتوں میں عام ہے سورہ کہف پڑھنے کا ذکر، اور بعضوں میں ہے شروع کی 10 آیتیں، بعض روایتوں میں آخر کی 10 آیتیں. خلاصہ یہ کہ جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھ لے، اس کے لیے بھی فتنوں سے حفاظت کا وعدہ کیا گیا ہے. جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کو پڑھنے کا اہتمام کر لیتا ہے، اس کے لیے بھی فتنوں سے حفاظت کا وعدہ کیا گیا ہے. لیکن بہت اچھا ہو کہ اگر کوئی شخص، یعنی ظاہر ہے جتنا زیادہ انسان جب کسی جگہ جاتا ہے، سفر میں انسان جانا چاہے، تو کوئی شخص کہتا ہے کہ دیکھو اگر $100 بھی تمہارے پاس ہوں گے تو گزارا ہو جائے گا. کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں، $500 ہونے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ $100 میں بھی گزارا ہو جائے گا، 500 ہو تو اچھا ہے، اس لیے کہ کبھی زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے. احادیث میں جب ہم احادیث پڑھتے ہیں اور خاص طور پہ ہمارے شراح کا اور محدثین کا کلام دیکھتے ہیں، تو بات ذرا اس طرح کی باتوں سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں، احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شروع کی 10 آیتیں پڑھ لے اس کے لیے بھی حفاظت ہے. بعض روایتوں میں آیا آخری 10 آیتیں پڑھ لے اس کے لیے حفاظت ہے. بعض روایتوں میں آیا جو سورہ کہف پڑھ لے اس کے لیے حفاظت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر صرف شروع کی 10 آیتیں بھی کوئی پڑھنے کا اہتمام کر لیتا ہے، یا صرف اخیر کی 10 آیتیں پڑھنے کا اہتمام کر لیتا ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ کی جانب سے حفاظت کا وعدہ کیا گیا ہے. لیکن اگر کوئی پوری سورت پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے تو مضبوط حفاظت کا انتظام اللہ کی جانب سے کیا جاتا ہے. کیسی حفاظت؟ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھ لے، کسی ایک روایت میں ہے کہ آخر کی 10 آیتیں پڑھ لے، اور کسی روایت میں، بعض روایتوں میں سورہ کہف پڑھ لے، تو اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ، یہ روایتوں کا مفہوم اور خلاصہ بتا رہا ہوں، کہ اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں، اور وہ نور اس طرح اس کے لیے روشن رہتا ہے کہ ہمیں تو ظاہر ہے وہ نور نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ہمیں قرآن کریم کی آیتوں میں جو برکات ہیں، جو اس کی نورانیت ہے، وہ نظر نہیں آتی، لیکن اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، حدیث میں بیان کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سورہ کہف پڑھنے والے کے لیے ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں. اس نور کی برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، اور یہ نور کم سے کم 1 ہفتے تک اس کے ساتھ رہتا ہے، 8 دن تک اس کے ساتھ رہتا ہے. اور اس نور کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس نور کی وجہ سے انسان فتنوں سے محفوظ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس ہفتے میں اور ان دنوں میں اگر دجال کا خروج بھی ہو جائے، جو کہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اگر دجال کا خروج بھی ہو جائے تو دجال کے مقابلے میں بھی اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. ظاہر ہے کہ یہ اس سورت کی خاصیت ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ روزانہ پڑھنی ہے، یا ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھنی ہے؟ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن پڑھے تو پورے سورہ کہف پڑھ لے، روایتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے، ہمارے مشائخ میں بھی یہی معمول چلا آ رہا ہے. تو جمعہ کے دن اگر کوئی شخص پوری سورہ کہف پڑھ لے تو پورا ہفتہ اس کے لیے حفاظت ہے. اگر کوئی شخص پوری سورہ کہف نہیں پڑھ سکتا، یا کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اور زیادہ، چونکہ فتنوں کا دور بڑھتا جا رہا ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، ستکون فتن کقطع اللیل المظلم، بڑے یہ کتاب الفتن جو ہے احادیث میں یہ بھی بڑی اہم کتاب ہے، اور اس میں بہت وضاحت کے ساتھ سمجھایا گیا ہے کہ ایک فتنے کو بیان کیا گیا، اس سے بچنے کا اہتمام اور اس سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ بہرحال احادیث میں جو بیان کیا گیا، اور یہ حدیث جو ہے جس میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو، ستکون فتن کقطع اللیل المظلم، فتنے ہوں گے اس طرح جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے اور حصے۔ اندھیری رات کے حصے، مغرب آتی ہے، مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے تو اندھیرا کم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کوئی بات نہیں، یہ اندھیرا ختم ہو جائے گا روشنی آئے گی، نہیں، اندھیرا بڑھنے والا ہے، اس کے بعد اور اندھیرا ہوگا۔ تو جس طرح رات کا اندھیرا شروع ہوتا ہے تو اندھیرے میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، ہاں جب اندھیرا مکمل ہو گیا، اور اندھیرا مکمل ہونے کے بعد عشاء کا وقت جب شروع ہو گیا، اس کے بعد سے اندھیرا مکمل رہتا ہے، طویل رہتا ہے، لیکن پھر فجر کا وقت طلوع ہوتا ہے اور اس کے بعد خوب روشنی ہو جاتی ہے۔ حدیث میں بہت بہترین مثال کے ساتھ بتایا گیا کہ دیکھو، جس طرح یہ رات ہے اسی طرح فتنے آنے والے ہیں، ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ، اس سے بڑھ کر دوسرا فتنہ، اس سے بڑھ کر دوسرا فتنہ، اور فتنے اتنے زیادہ ہوں گے جیسے رات کے حصے تاریکی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اسی طرح فتنے بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور بات ایسی ہی ہے، فتنوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، اور جیسے جیسے فتنوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمیں اپنی حفاظت کا انتظام بھی اسی طرح زیادہ کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص نیک ماحول میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو صلحاء والا، نیک لوگوں والا، دین کی طلب رکھنے والا یا دین سکھانے والا، جو بھی سیکھنے والے سکھانے والے، یہ سب نیک ماحول ہیں، اگر اس طرح کا ماحول اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، تو یہ بھی ایک حفاظت کا ذریعہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی صورتیں اور ایسی آیتیں جن میں حفاظت کا وعدہ کیا گیا، اس کا بے اہتمام انسان کرتا رہے، تو کم سے کم اتنا تو کر لے کہ ہر جمعہ کو پوری سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کر لے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر روزانہ، اس لیے کہ بعض علماء نے فرمایا کہ آج کل کے حالات میں روزانہ پورے سورہ کہف پڑھنی چاہیے، اگر پورے نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم شروع کی یا آخر کی 10 آیتیں روزانہ پڑھ لے، اور جمعہ کے دن پورے سورہ کہف پڑھ لے۔ اس میں صرف اس لحاظ سے میں بتا رہا ہوں کہ اس میں اور زیادہ تاکید پیدا ہو جاتی ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اور زیادہ قوت پیدا ہو جاتی ہے حفاظت کے اعتبار سے، ہمیں اپنی حفاظت کا جتنا انتظام ہو سکتا ہے کر لینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں خاصیت رکھی ہے حفاظت کی، ایسی حفاظت کے فتنوں کے مقابلے میں انسان کو بچانے والی ہے، اور اتنے کہ اگر بڑے سے بڑا فتنہ جو کہ دجال کا فتنہ ہے، کہ دجال کا خروج بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس صورت کی برکت سے اس کی حفاظت فرما لیں گے۔ وہ حدیث میں بتا رہا تھا، ستکون فتن کقطع اللیل المظلم، ایسے فتنے ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اندھیری رات کے الگ الگ حصے ہوتے ہیں کہ اندھیرے میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے، ایک فتنہ، دوسرا فتنہ، اس سے بڑھ کر تیسرا فتنہ، انسان سوچتا ہے اچھا بس ٹھیک ہے اب یہ ختم ہو جائے تو پھر شاید سکون ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد کوئی نیا بڑا فتنہ آ جاتا ہے، یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، اور دنیا کے حالات اتنی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں، جن کے سامنے کچھ خبریں ہیں وہ ان کو کچھ اندازہ بھی ہو سکتا ہے، اور جن کے سامنے خبریں نہیں ہیں ان کو، اور یعنی جن کے سامنے خبریں ہیں بھی اور پوری معلومات نہیں ہیں، واقعتاً جو زیادہ معلومات رکھتے ہیں، جتنا زیادہ دنیا کی خبروں کے بارے میں انسان معلومات رکھتا ہے، اتنی زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ حالات کتنی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں۔ بہرحال فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اپنے اپنے ہمیں اپنی حفاظت کا انتظام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، لیکن حدیث میں جس طرح اندھیری رات کے حصے سے تشبیہ دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک امید بھی نظر آتی ہے کہ اس کے بعد جس طرح رات ختم ہوتی ہے تو دن بھی آتا ہے، اسی طرح انشاءاللہ آگے دن بھی آنے والا ہے، ایک وقت آئے گا، اور تو احادیث میں بتایا گیا، ایک وقت آئے گا کہ پھر یعنی سب کچھ ہونے کے بعد اسلام کو پورا مٹانے کی کوشش کی جائے گی، اور سب کچھ ہوگا، سب کچھ ہوگا، تمام ہر طرح کے فتنے آئیں گے، لیکن پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہونے والا ہے، پھر حضرت مہدی بھی آنے والے ہیں، ان حضرات کے زمانے میں پھر دوبارہ خیر، پھر دوبارہ ایمانی اے 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 وہ یعنی عبادات کا اہتمام، اور فتنوں کا ختم ہو جانا، یہ سب چیزیں پھر ہونے والی ہیں. تو جس طرح اندھیری رات کے بعد پھر دن آتا ہے، اسی طرح، لیکن اتنا یاد رہے کہ رات بھی کبھی طویل ہو جاتی ہے. تو کوئی بعض لوگ ہوں گے جو رات ہی میں رہ جائیں گے، بعض ہوں گے جن کو دن دیکھنے کا بھی موقع ملے گا، یعنی اچھے حالات دیکھنے کا بھی موقع ملے گا. بہرحال ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کا انتظام کرنے کی ضرورت ہے. بعض حدیثیں تبرکن میں بتا دیتا ہوں. مسلم شریف کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورة الکہف عصم من الدجال. یہ مسلم شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے تو دجال کے فتنے سے اس کو بچا لیا جائے گا. اور ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، من حفظ 3 آیات من اول الکہف، جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 3 آیتیں یاد کر لے تو اس شخص کے لیے بھی حفاظت کا وعدہ کیا گیا ہے. وہی میں نے بتایا کہ ان روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. ہم نے جس طرح محدثین کو دیکھا کہ حدیثوں میں آپس میں تضاد اور تعارض نہیں ثابت کرتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں اچھا یہ بھی ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. 3 آیتیں یاد کر لے گا تب بھی حفاظت کا وعدہ ہے. مضبوط اور اس سے زیادہ حفاظت چاہیے. جیسے انسان کہتا ہے کہ اچھا میرے لیے $50 بھی کافی ہیں، $100 ہوں گے تو زیادہ سہولت رہے گی، اور اگر 500 ہوں گے تو اور سہولت رہے گی. اسی طرح 3 آیتیں بھی یاد کر لے تو انشاءاللہ، 3 آیتوں کو بھی پڑھنے کا اہتمام کر لے تو انشاءاللہ حفاظت ہوگی. لیکن جیسے جیسے فتنوں کا اضافہ ہے، اسی طرح ہمیں اپنے آپ کے ہمارے اپنے اپنے آپ کے لیے حفاظت کا انتظام بھی اس لحاظ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. تو 3 آیتوں پر بھی وعدہ ہے، 10 آیتوں پر بھی وعدہ ہے، اور اگر پوری سورت یاد کر لے اور اس کو پڑھنے کا اہتمام کر لے تو بہت ہی اچھا ہے. ایک حدیث ہے کہ جو شخص اخیری سورہ کہف کی اخیر کی 10 آیتیں پڑھ لے تو اس کے لیے یہ 10 آیتیں دجال کی حفاظت کے لحاظ سے کافی سمجھی جائیں گی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی شروع کی اور اخیر کی آیتیں پڑھ لے، اس میں آیتوں کی تعداد بیان نہیں کی گئی، جو شخص سورہ کہف کی شروع اور اخیر کی آیتیں پڑھ لے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں، من قدمہ الی رأسہ، سر سے اس کے پیروں سے سر تک، کوئی پورا جسم اس نور کے اندر گھرا رہتا ہے. اور ومن قرأها کلہا، اور جو شخص پوری سورہ کہف پڑھ لیتا ہے، کانت لہ نورا ما بین السماء الی الارض، تو اس کے لیے آسمان سے زمین تک نور پیدا کر دیا جاتا ہے. وہی بات جو میں نے بتائی کہ پیروں سے لے کر سر تک اگر نور ہے تو انسان محفوظ تو ہو گیا، لیکن فتنے قریب ضرور آئیں گے. اگر کسی نے پوری سورہ کہف پڑھ لی تو زمین سے لے کر آسمان تک اس کے لیے نور پیدا کر دیا گیا، اس کا مطلب ہے فتنے اس کے قریب بھی نہیں آئیں گے، فتنوں سے دور رہے گا، محفوظ رہے گا. تو حفاظت کے لیے 3 آیتیں بھی شاید کافی ہو جائیں، 10 آیتیں اس سے زیادہ، اور پوری سورہ کہف پڑھ لے تو اس سے زیادہ اہتمام ہے. اور ہفتے میں ایک مرتبہ پوری سورت پڑھ لے تب بھی حفاظت ہے، اور روزانہ اگر کر لے تو اور زیادہ اس میں حفاظت میں قوت پیدا ہو جائے گی اور انسان اتنا زیادہ. کبھی ایسا ہوتا ہے، میں اس کو شاید بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے تو اس شبہ وہ شبہ شبہ ہی کے حد تک رہتا ہے، یقین نہیں آتا. مثلاً کوئی غلط بات ذہن میں آ گئی اور شبہ پیدا ہو گیا، اب وہ شبہ رہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں اور شبہ ختم ہو جاتا ہے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شبہ ذہن میں پیدا ہی نہیں ہونے دیتے. ہاں کوئی سوال آ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن بسا یعنی کہ غلط باتیں یا اسلام کے خلاف کوئی کسی چیز کا شبہ بسا اوقات پیدا ہی نہیں ہوتا. اس کے لیے یہ ہے کہ پیدا نہ ہونے کے لیے انسان اس طرح کی چیزوں کا اہتمام کرے کہ انسان فتنوں سے دور ہی رہے، کہ شبہ پیدا ہی نہ ہو کہ انسان کو شبہ دور کرنا پڑے. بہرحال اب روایتوں کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور حدیث ہے کہ من قرأ سورة الکہف فی یوم الجمعہ، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں جو اس کے پیروں سے لے کر آسمان تک پہنچتا ہے، اور قیامت تک اس کے لیے وہ نور روشن رہے گا، اور اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک کے اس کے جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. بعض روایتوں میں دونوں دو جمعوں کا ذکر ہے، تو بعض روایتوں میں یہ پچھلے جمعہ اور بعض روایتوں میں اگلے جمعہ کی تشریح کی گئی ہے. بہرحال روایتوں کا حاصل وہی ہے جو میں نے شروع میں بتا دیا کہ اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک نور پیدا فرماتے ہیں جو انسان کی حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے. اب اس کو میں تھوڑا سا مزید, یہ تو روایتوں کا خلاصہ تھا, اب میں اس کو تھوڑا سا مزید سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سورہ کہف میں ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا اتنا اہتمام اس کے ذریعے سے فرمایا ہے. یہ یاد رہے کہ دو چیزیں ہیں سورہ کہف میں, جو حفاظت کا جو وعدہ کیا گیا ہے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو اس کی تاثیر ہے جس کو ہم نے حدیث میں پڑھا, اور یہ نور نور ہے جو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں. اس نور کی برکت سے جو فتنے کی ظلمت ہے وہ اس انسان کے قریب نہیں آتی. تو ایک تو یہ چیز ہے, یہ وہ چیز ہے جو نظر آنے والی نہیں ہے, یہ چیز نظر نہیں آتی, ظاہر ہے نور ہے نظر نہیں آ رہا, فتنہ شبہات یہ ظلمت اس کی نظر نہیں آتی, بہرحال یہ نظر نہ آنے والی چیزوں سے ہے جس کو ہم نے سورہ معارج میں پڑھ لیا. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے, فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون, کچھ چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں کچھ چیزیں نظر نہیں آتی. تو ایسا نہیں ہے کہ تم صرف نظر آنے والی چیزوں کو مانو اور نظر نہ آنے والی چیزوں کو نہ مانو, ہر چیز کو مان لو. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی بنائی ہیں جو نظر آتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی. یہ تو ایک بات ہو گئی کہ سورہ کہف سے حفاظت کیسے ہوتی ہے, ایک تو اس نور کی برکت سے جو اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے سے اور یاد کرنے سے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں, اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیتے ہیں. دوسری چیز وہ بھی بڑی اہم ہے, اور اس پر بھی علماء نے مستقل بعض یعنی رسائل یا کتابچے کہہ سکتے ہیں اس سلسلے میں لکھے ہیں, اور مفسرین نے بھی اپنی تفاسیر میں اس کی کچھ وضاحت کی ہے کہ اس سورت میں ایک تو اس کی تلاوت کے اعتبار سے جو اللہ نے تاثیر رکھی ہے, جو پہلی چیز ہو گئی جو نور پیدا فرما دیتے ہیں, اور دوسرا اس کے معنی کے اعتبار سے, اس کے مفہوم کے اعتبار سے. اب قرآن کریم کی تفسیر اور سورہ کہف کی تفسیر کے اعتبار سے میں اس کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پورے سورہ کہف کا خلاصہ ہمارے ذہن میں آ جائے کہ اس صورت میں کیا ایسی خاص باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دجال سے بھی حفاظت ہو جائے گی. پوری سورہ کہف کا خلاصہ یہ اگر ہر ایک کے ذہن میں آ جائے اور انسان کے ذہن میں اس کی اہمیت پیدا ہو جائے, تو واقعی یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو ہم نے اخیر کی صورتوں میں بھی بار بار پڑھا تھا, ایک مرتبہ نہیں بار بار اخیر کی صورتوں میں بھی پڑھا تھا, اور پوری سورہ کہف کا خلاصہ بھی ہم دیکھ کریں گے تو یہی خلاصہ نکلے گا. پوری سورہ کہف کا خلاصہ مفہوم کے اعتبار سے, معنی کے اعتبار سے اگر ہم کریں تو وہ یہ ہے کہ دیکھو دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو بچاؤ, یہ خلاصہ ہے. تھوڑا سا اس کو ہم پھیلا دیں تو اس کا نتیجہ, یعنی گویا کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت اگر ہم کر دیں تو اس کی وضاحت اس طرح ہوگی کہ دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو بچاؤ, اور دنیا کی محبت دو چیزوں کا نام ہے, ایک ہے حب مال, ایک ہے حب جاہ. یہ ہے پوری سورہ کہف کا خلاصہ. غور کرنے کی بات ہے کہ انسان یہ دو چیزوں کی وجہ سے فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے, مال کی محبت یا جاہ یعنی شہرت عزت, اپنے آپ کو مشہور کرنا, اپنے آپ کو معزز لوگوں میں زیادہ معزز قرار دینا, لوگوں میں ہماری شہرت ہو ہمارا نام ہو, یہ چیزیں جو ہیں انسان کے فتنے میں مبتلا ہونے کا ایک بڑا ذریعہ ہوتی ہیں. اور پوری سورہ کہف میں یہ میں خاص طور پہ اسی لیے بتایا, میں نے شروع کیا احادیث وغیرہ کا ذکر بھی اسی لیے کیا تاکہ ہمیں اس کی اہمیت ذہن میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو حفاظت کا جو وعدہ فرمایا ہے اس میں کیا خاص چیز ہے. یہ اس کی خاص چیز ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مال کی محبت سے اور جاہ یعنی شہرت اور عزت اور ان چیزوں سے پیچھے رکھنا چاہتا ہے, حب جاہ اور حب مال سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے, تو پھر کوئی فتنہ اس کے پاس آ ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ فتنے میں لے جانے والی چیزیں کیا ہوتی ہیں, انسان کبھی مال کے پیچھے جاتا ہے, اچھا یہ بہت اچھی چیز ہے, یہ بڑی اچھی چیز ہے, اچھا اس کے ذریعے سے میں یہ خرید سکتا ہوں, اچھا اس کے ذریعے سے یہ خرید سکتا ہوں, یہ دنیا کی چیز ہے. اور جتنے فتنے آتے ہیں یہ دنیا کی چیزوں کو, ایک سے دوسری چیز, دوسری سے تیسری چیز, اس طریقے سے انسان اس میں دنیا کی محبت میں اور دنیا کی چیزوں میں پھنستا ہے. بعض ہوتے ہیں ان کو مال کی محبت اتنی نہیں ہوتی, بلکہ ان کو مال سے زیادہ اپنی شہرت اور اپنی عزت پسند ہوتی ہے۔ اور بہت سے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو مال سے دور بھی اسی لیے رہتے ہیں تاکہ لوگ کہیں ہمیں دنیا دار نہ سمجھے، وہی شہرت اور عزت کی وجہ سے، کہ ہم اگر یہ کریں گے تو لوگ ہمیں دنیا دار سمجھیں گے، ہم تو دنیا دار نہیں ہیں۔ تو اپنی عزت اپنی شہرت باقی رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو دنیا دار اور برا ثابت نہ کرنے کے لیے دنیا سے بچتے ہیں۔ بہرحال دنیا سے بچنا تو اچھی بات ہے، لیکن وہ نیت جو ہے اس کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ نیت اچھی نہیں ہے۔ تو خیر، مال کی محبت اور جاہ کی محبت، یہ دو چیزیں وہ ہیں کہ اگر انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لے تو بڑے سے بڑا فتنہ، حتیٰ کہ دجال کا فتنہ بھی اگر آ جائے گا تو یہ شخص اس فتنے سے بچ سکتا ہے۔ یہ مفہوم کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو خلاصہ سورہ کہف میں یہ بات بیان کی گئی۔ کیسے؟ اب میں پوری سورہ کہف کو ایک نظر میں سامنے رکھتا ہوں، باقی یہ کہ ظاہر ہے ہم آیتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے شروع کریں گے، لیکن ایک مختصر نظر ڈال لیتے ہیں سورہ کہف پہ کہ سورہ کہف میں کیا بیان کیا گیا۔ شروع کی آیتیں تو ہم پڑھیں گے، اس میں دنیا کے بارے میں کچھ ذکر ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینت لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، کہ دنیا میں جو کچھ ہے، وہ دنیا میں جو کچھ ہم نے بنایا وہ زینت ہے، دنیا کی رونق ہے، لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو شروع میں تو اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جو خاص چیزیں سورہ کہف میں بیان کی گئیں، ایک تو اصحاب کہف کا واقعہ، اصحاب کہف کے واقعے میں بھی اگر ہم دیکھیں، وہی اب میں نے جو بات بتائی ہے یہ ظاہر ہے کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں، تو علماء کی بات ہے، جو یعنی میں تو صرف ناقل ہوں۔ تو اب شروع میں جو میں نے بات بتائی کہ مال اور جاہ کی محبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے اس میں بھی یہی بات بتائی گئی۔ دیکھو انہوں نے کیا کیا، آیات تو ہم پھر پڑھیں گے، لیکن اصحاب کہف نے کیا کیا؟ دنیا کو چھوڑا، دنیا کے راحت و آرام کو چھوڑا، غار میں چلے گئے۔ پہلے تو بادشاہ کے سامنے اپنی جان پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، راحت کو چھوڑا، اس کے بعد دنیا کے راحت و آرام، گھر کو، ہر چیز کو چھوڑ کر غار میں چلے گئے، دنیا کو چھوڑ دیا۔ نہ عزت مل رہی تھی ان کو، نہ شہرت مل رہی تھی، نہ مال مل رہا تھا، کچھ بھی نہیں، سب کچھ چھوڑ کے وہ چلے گئے۔ کامیاب ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے مال اور جاہ کی محبت کو چھوڑ دیا۔ اصل تو ظاہر کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو مال کو چھوڑا، کہ مال اور آرام اور ہر چیز کو چھوڑا، دنیا کی محبت دل میں نہیں تھی۔ اگر دنیا کی محبت ہوتی دل میں اور وہ مال کو نہ چھوڑ سکتے تو اپنے اپنے دین کی حفاظت نہ کر سکتے وہ بارہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ وہ مقام نہ دیتے جو مقام دے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے دین کی حفاظت کر لیتے وہ، لیکن ان کو وہ مقام حاصل نہ ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ کا خلاصہ اگر ہم دیکھیں تو یہی ہے۔ اس کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ ختم ہوتا ہے، میں صرف خلاصہ بہت مختصر بتا رہا ہوں، پورے مضمون شاید ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں بھی نہ ہو۔ بہرحال اصحاب کہف کے واقعے کے بعد جو اہم واقعہ آتا ہے وہ دو شخص، وضرب لہم مثل الرجلین، وہ باغ والوں کا قصہ ہے۔ ایک شخص، اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو تو بہت سا مال و دولت دیا، اس کے پاس باغ تھے، کھیت تھی، دنیاوی لحاظ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے خوب دیا تھا، دنیا کی محبت میں پڑا۔ دوسرا اس کا ساتھی تھا، وہ دنیا کی محبت سے دور رہا، جو دنیا کی محبت میں اور دنیا کے پیچھے رہا ناکام ہوا، اور جو دنیا کی محبت سے دور رہا کامیاب ہو گیا۔ خلاصہ اس کا بھی وہی ہے کہ مال کی محبت انسان کو فتنے میں لے جاتی ہے۔ تیسرا واقعہ جو بیان کیا گیا، اہم واقعہ، وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابلیس کا واقعہ۔ ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ مال کی محبت نہیں تھی، لیکن جاہ، اپنی جاہ، اپنی عزت، میں بڑا، میں کیوں آدم کے سامنے سجدہ کروں؟ میری توہین ہو جائے گی اگر میں آدم کے سامنے سجدہ کروں، اس کو میں کیوں بڑا مانوں؟ حب جاہ تھا، ہلاک ہوا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے اللہ کے سامنے معافی مانگی، اپنے آپ کو چھوٹا بنایا، استغفار کیا، توبہ کی، معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مقام دیا۔ تین واقعہ ہو گئے سورہ کہف کے اہم واقعات۔ बहरहाल इस तरतीब से हम देखेंगे तो आगे भी हमें यही नजर आएगा, मूसा अलैहिस्सलाम और खजर अलैहिस्सलाम का वाकया है। मूसा अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया में उनको एक खास मकाम हासिल है, रसूलों में भी, जैसे कि एक तो होता है नबी, नबी से बढ़कर होता है रसूल, और रसूलों में भी पांच तो खास खास हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो हैं, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पांच अम्बिया जो पांच उलुल आज़म पैगंबर कहलाते हैं। तो इन ये गोया कि मूसा अलैहिस्सलाम को तमाम अंबिया में एक खास मकाम हासिल है, जो तमाम के अंबिया की तादाद तो हमें मालूम नहीं और कहीं सही हदीस में बयान भी नहीं की गई। तकरीबन 1,24,000 बयान किया जाता है जो बाज़ रिवायतों में, लेकिन वो रिवायतें कोई कवी नहीं है। तो अंबिया अलैहिस्सलाम की तादाद चाहे 1,24,000 हो या कम ज्यादा जितनी भी हो, उन तमाम अंबिया में जो पांच मुंतखब और खास मकाम रखने वाले अंबिया हैं उनमें मूसा अलैहिस्सलाम शामिल हैं। इनको कहा जा रहा है तुम खजिर के पास जाओ, खजिर अलैहिस्सलाम के पास, उनसे जाकर तुम्हें उनका शागिर्द बनना पड़ेगा। कोई आर महसूस नहीं की, हुब्बे जाह नहीं था। अगर वो वहां पर भी कहते नहीं नहीं मैं बड़ा हूं, मैं ज्यादा ऊंचा मकाम रखता हूँ, वो मैं उनके पास क्यों जाऊं सीखने के लिए, तो जाहिर है मूसा अलैहिस्सलाम की शान के लिहाज से तो ये बाइता हो नहीं सकता। अगर बिलफर्ज वो इस तरह करते तो जाहिर है कि उनको वो मकाम ना मिलता। उन्होंने अपने आप को छोटा बनाया, अल्लाह का हुक्म हर चीज पर मुकद्दम, चाहे मुझे छोटा बनना पड़े। अभी तक मुफस्सिरीन अपनी तफसीरों में लिखते हैं कि ये बात तय है कि मूसा अलैहिस्सलाम अफजल थे खजर अलैहिस्सलाम के मुकाबले में, लेकिन फिर भी अल्लाह के हुक्म को माना और वो आगे चले गए और जो कुछ उनसे सीखने का हुक्म दिया गया था उनसे सीखा, उनकी मातहती कबूल कर ली, बहरहाल उनकी शागिर्दी कबूल कर ली, हुब्बे जाह नहीं था, कामयाब हुए। ये बहरहाल हम जब आयतें पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसकी मजीद तफसील आएगी। ये मैं खुलासा बता रहा था इस वजह से, सिर्फ इस वजह से कि हमारे सामने ये बात वाजह हो जाए कि फितनों से हिफाजत के लिए हमें दो काम करने हैं। फितनों से हिफाजत के लिए, इसलिए कि फितनों में इजाफा होता जा रहा है, फितनों से हिफाजत के लिए हमें दो काम करने हैं। नंबर एक काम के इस तरह की सूरतों का अहतमाम, पढ़ने का अहतमाम करें जिसके जरिए से अल्लाह ताला ने हिफाजत का वादा नूर पैदा फरमाते हैं और हिफाजत का वादा फरमा रखा है, जैसे सूरह कहफ है और इस तरह की दूसरी जो दुआएं या आयात वगैरह हैं। तो एक तो ये काम कर लें, जाहिर है ये वो चीजें हैं जो नूर का पैदा होना और हिफाजत का होना और वो नूर की वजह से अल्लाह ताला फितनों से बचा लेते हैं, ये वो चीजें जो नजर नहीं आती, लेकिन जाहिर है हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी तो हमें हमारा उस पर ईमान है। तो एक तो हमें उस तरह के अमाल करने की जरूरत है, और दूसरा जो दूसरी किस्म के जो अमल हमें करने की जरूरत है वो ये इस सूरत में हमें जो सबक दिया गया, यानी इसकी तफसीर और मफहूम के लिहाज से जो हमें सबक दिया गया वो ये है कि अपने आप को दुनिया की मोहब्बत से, और यानी गोया दुनिया की मोहब्बत के दो हिस्से हैं माल और जाह, तो दुनिया की मोहब्बत से अपने आप को बचाना है। इंसान फितने में मुब्तला होता है माल और जाह की मोहब्बत की वजह से, दुनिया की मोहब्बत की वजह से। सहाबा में भी इसकी मिसालें मिलती हैं, और एक सहाबी हैं मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया था कि ये वो शख्स हैं कि इनको कोई फितना नुकसान नहीं देगा। ये हदीस सुनी एक ताबईन है, उन्होंने कहा चलो हम जाते हैं देखते हैं कि कहाँ है वो मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह अन्हु। तो देखा शहर से, आबादी से जरा बाहर एक झोंपड़े की तरह बिल्कुल मामूली सा मकान, उनका झोंपड़ा ही था, उसमें कोई माल नहीं कुछ नहीं, उस मकान में वो रहते हैं बिल्कुल खस्ता हालत मकान, यानी वो मकान क्या हो, बस वो शाखों से बना हुआ, टहनियों से बना हुआ एक झोंपड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया था कि फितना इनको नुकसान नहीं देगा। تو تابعی خاص طور پہ دیکھ رہے تھے کہ دیکھو فتنوں سے حفاظت ان کی اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمائی کہ دنیا سے بالکل دور ہے. بہرحال ظاہر ہے کہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہم دنیا کی چیزوں کو استعمال نہ کریں، لیکن اس بات کی بہرحال اہتمام، اس بات کی کا اہتمام ہم سب کے اندر ہونا چاہیے کہ یہ فتنوں، انسان دنیا میں جتنا زیادہ دنیا کے مال یا دنیا کی یعنی عزت و شہرت ان چیزوں میں جتنا زیادہ انسان پڑے گا اتنا زیادہ خطرہ ہے کہ انسان فتنے میں زیادہ مبتلا ہو جائے. اور فتنہ یاد رہے، فتنہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان وہاں پر صحیح اور غلط کو پہچان نہیں سکتا. فتنے میں انسان جب مبتلا ہوتا ہے، بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، میں یعنی خاص طور پہ ویسے یعنی علماء کا لفظ استعمال کرنا شاید مناسب بھی نہیں، لیکن بسا اوقات ہوتا ہے اہل علم ہوتے ہیں جو بڑا علم رکھتے ہیں، بسا اوقات جو نیک لوگوں سے اور بزرگوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی فتنوں میں جو مبتلا ہوتے ہیں تو ظاہر ہے جان بوجھ کے نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ فتنہ ہے. فتنہ چیز ہی ایسی ہے کہ ایک تو ہے کہ انسان کوئی گناہ میں مبتلا ہو جائے اور توبہ کر لے، لیکن فتنہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہوتی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس طرح کی آیتوں کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرے اور ساتھ ساتھ مال اور جاہ کی محبت ان سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، کہ یہ چیزیں انسان کے لیے حفاظت کا ایک اہم ذریعہ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج ویسے میرے ذہن میں کوئی خاص مضمون تھا نہیں، تو میں نے سوچا سورہ کہف کے بارے میں جو اہمیت ہے اس کا بیان کر دوں. آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ ہم سورہ کہف کا ترجمہ مختصر تفسیر کے ساتھ، اصل ترجمہ پڑھتے ہوئے مختصر تفسیر انشاءاللہ کرتے رہیں گے، آیتوں کو سمجھتے ہوئے آگے چلتے رہیں گے. اب میں نے خلاصہ تو بتا ہی دیا سورہ کہف کا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو خلاصہ ہے، آگے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بتایا ہے آیتوں کو سمجھتے ہوئے انشاءاللہ آگے چلتے رہیں گے. ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ہم آدھا گھنٹہ تفسیر اور آدھا گھنٹہ ریاض الصالحین کی حدیثیں پڑھ لیں، لیکن ابھی اس کے بارے میں کچھ خاص فیصلہ کیا نہیں. اگر کسی کی رائے ہو اور کوئی پڑھنا چاہے تو انشاءاللہ وہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آدھا آدھا گھنٹہ ہم کر لیں، کہ آدھا گھنٹہ تفسیر کا ہو جائے گا، آدھا گھنٹہ ریاض الصالحین کا ہوگا. بہرحال ابھی فی الحال تو ہم نے یہ سورہ کہف سے شروع کیا ہے، اور آئندہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ کوئی اور بات اللہ تعالیٰ جس میں خیر ہو اللہ تعالیٰ وہی ہم سب کو کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے جو سیکھا ہے وہ اور آئندہ ہم جو سیکھیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور ایک اور بات کہ یہ 3:30 بجے کا وقت جو ہے وہ مشکل ہے، اس لیے آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ 4 بجے سے ہم شروع کریں گے، وہی منگل کا دن رکھیں گے انشاءاللہ، لیکن 4 بجے سے یہ وقت انشاءاللہ ہم رکھیں گے.